الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يامرون بما لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانه قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بے شک وہ لوگ جو خون کھاتے ہیں وہ قبروں سے نہیں اٹھیں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو جنات نے چھو لیا ہو. اور یہ عذاب جو اس وجہ سے ہوگا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بیع اور شراء بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. بس جس شخص کے بعد اپنے رب کی طرف سے نصیحت آ پہنچے اور وہ اس نصیحت کے بعد سودی لین دین کو ترک کر دے تو اس کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ کر چکا. وہ اب وہ لمبا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور جو سود کی طرف لوٹے گا تو یہ لوگ ہیں آگ والے لوگ جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ان آیات کی تفصیلات اور تفصیل پچھلے درس میں مکمل ہو چکی ہے. سود خور کو جو عذاب دیا جائے گا میدان حشر میں جب وہ اٹھے گا اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے قبر سے نکلیں گے تو اس وقت خوف کی مارے خوف کی وجہ سے دہشت اور دہشت کے آثار ان کے چہروں سے ایسے ظاہر ہو رہے ہوں گے جیسے دنیا میں کسی پر جنات نے اس کو ہوا باقا کر دیا. آج بھی جتنے سود خور ہیں وہ نہ صرف یہ کہ سود کھاتے ہیں بلکہ اس معاملے کو درست قرار دینے کے لیے دلائل بھی بہت دیتے ہیں. میں نے پچھلے درس میں کچھ دلائل کا ذکر کیا تھا. بینک کے جو ملازمین ہیں وہ دلائل کیا دیتے ہیں کہ بھائی مجبوری میں ہم یہ ملازمت کر رہے ہیں. قرآن مجید میں جب ہجرت فرض ہوئی صحابہ اکرام پر تو بعض لوگ ایسے تھے جو ہجرت نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اگر زمین سے نکل کے جائیں گے اپنے ملک کو چھوڑیں گے تو کہاں ہمیں ٹھکانا ملے گا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان ارض الله واسعۃ، اے نبی ان سے آپ کہہ دو کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، چھوٹی زمین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. اینما قل ان ارض الله واسعۃ، اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، اتنی بڑی زمین اللہ نے پیدا کی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنا ملک چھوڑ کے اپنا شہر چھوڑ کے کہاں جا کے رہوں گا. اگر وہ ہجرت کرے گا اللہ کے خاطر اس کو زمین میں بہت بڑی جگہ ایسی مل جائے گی جہاں وہ ہجرت کے بعد زندگی گزار سکے. آج اتنے مجاہدین عرب کے اپنے ملکوں کو چھوڑ کے ہجرت کر کے آتے نہیں آتے، دولت بھی چھوڑتے ہیں، گھر بھی چھوڑتے ہیں، جائیدادیں بھی چھوڑتے ہیں. تو بتاؤ ان کو زمین میں جگہ اللہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ رہ رہے ہیں زمین، اپنی ایک پوری پوری فیملی لا کے آباد کرتے ہیں. افغانستان میں پوری پوری عربوں کی فیملی آباد ہے، خاندان آباد ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہجرت آسان قربانی نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے. اپنا مال، اپنی جان، اپنے رشتے دار، اپنا ملک، اپنی زمین، سب چیز چھوڑ دیتا ہے انسان. تو جو لوگ حرام آمدن میں ملوث ہیں اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر ہم نے اس آمدن کو چھوڑ دیا تو ہمارا رزق کہاں سے ہمیں ملے گا، ہمیں دال پانی کا انتظام کہاں سے ہوگا، تو ان کو بھی یہ آیت جواب دے رہی ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ بہترین روزی دینے والا اور اللہ کے خزانوں میں بھی کمی نہیں. آپ ایک شخص آپ کو اپنے گھر میں دعوت دے رہا ہے اور وہ بہت مالدار ہے، اب آپ کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں اس کے گھر جاؤں وہ کچھ کھلا بھی سکے گا یا نہیں کھلا سکے گا، تو اس کو کتنا غصہ آئے گا. وہ کہے گا بھائی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، میں بخیل نہیں ہوں، نہ میں کنجوس، نہ میرے خزانوں میں کمی، تو گھر میں آ کے کوئی ڈرتے کیوں؟ اللہ رب العزت بھی وہ لوگ جو حرام کھاتے ہیں انہیں یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی خاطر حرام کو ترک کر دو اور اللہ رب العزت کے خزانوں سے کمی کا خوف نہ رکھو. لیکن یہ باتیں سمجھ میں آتی نہیں آج کل، تو چھوڑے گا نہیں، ترک نہیں کرے گا. آپ کسی بھی حرام کھوت کے پاس چلے جائیں تو آپ اس کو اگر سمجھائیں تو وہ دلائی لے گا، یعنی یہ کام پہلے تو کہتے ہیں خود حرام کہاں سے ہوگی، وہ تو وہ والا خود حرام تھا جو نبی کے زمانے میں تھا، آج آج وہ والا آج کل سن وہ تھوڑی حرام ہے. حرام کو حلال کرنے کے دلائل لے رہے ہیں سب سے پہلی بات. اس کے بعد دیکھو لوگ جو ہے نا نماز کا مسئلہ علماء سے پوچھتے ہیں، دلیل نہیں پوچھتے، علماء سے پوچھتے ہیں یہ غلطی ہو گئی سجدہ صاحب واجب ہے یا نہیں، علماء اگر بتا دیں مسجد کے مولوی صاحب بتا دیں کہ ہاں سجدہ صاحب واجب ہے تو یہ پوچھتے اس کی دلیل کیا ہے. کہتے ہیں علماء زیادہ جانتے ہوں گے نماز کے مسائل، بس ہمیں یہ بتا دیں سورہ فاتحہ پوری جائے کہ سجدہ صاحب سے نماز ہوگی اس کے نہیں، اتنا کافی سمجھتے ہیں. اور ظہر سے پہلے کی چار سنتیں موقعہ ہے یا نہیں ہے، اگر کوئی عالم کہتے ہیں موقعہ ہے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ اس کی دلیل کیا ہے، کیوں کیسے یہ نہیں پوچھا جاتا، پڑھ لیں گے. لیکن اگر کسی کاروباری معاملے میں علماء کہ یہ حرام ہے تو پھر تاجر چھوڑتے نہیں، کیوں اس میں کیا خراب ہے، یہ حرام کیوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ وہاں پیسہ جا رہا ہے. آج کے مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ میری چمڑی چلی جائے اور میرا خون نکل جائے مگر میری جیب سے پیسہ نہ نکلے، دولت پر اتنا زیادہ، دولت کی خاطر اپنی صحت کو برباد کر دیں گے. کماتے اس طرح ہیں، بعض لوگ ایسا کماتے ہیں کہ سونے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، چوبیس گھنٹے دکانوں بیمار ہو جائیں گے. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں وہ کماتے تھے، ڈرائیونگ کرتے تھے، تو ڈرائیونگ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا، آپ اتنے کنٹیکٹ پکڑے جس کے آپ کو سونے کا ٹائم تو دیں گے. صبح بھی صبح اسکول میں بچوں کو لے کر آیا جا رہا ہے، اس کے بعد ایک کمپنی سے کام پکڑا ہوا ہے، پھر نائٹ ڈیوٹی الگ ہو رہی ہے. باڈی بلڈر سے ماشاء اللہ 45 سال عمر تھی تو نیند نہ ہونے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو ہم جب ملنے کے لیے گئے تو بیچاروں میں نا بوجھ پوچھ نام کی چیز نہیں بچی، اتنے کمزور ہو گئے. کہنے لگے بس اللہ کا فضل تھا، اللہ نے بچا دیا، ورنہ اٹیک تو ایسا تھا کہ مر گیا. تو جس دن ہماری ان سے ملاقات ہوئی اگلے دن پتہ چلا کہ ایک اور اٹیک ہو، اس میں سر انہیں ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ مقصد کروا رہا. تو وہ ایک اٹیک تو سہ گئے، دوسرا راج 45 سال کی عمر میں 40-47 اور ماشاء اللہ جوان ایسے صحت مند ایسے کیا خیال. لیکن دولت کمانے میں آج کا انسان اپنی صحت کو بھی نہیں دیکھتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ نقل کیا کہ صالح علیہ السلام نے اس کی قوم کو نصیحت کی، اصب تفرون مکان لعلکم تفلحون، اے میری قوم تم گھر ایسے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی ان گھروں سے تمہاری میت نکلے گی نہیں، بناتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ تمہارا یہ نظریہ ہے. کیوں میرے بھائی وہ گھروں پر کیوں اعتراض کیا، حالانکہ گھر حلال آمدن سے جتنا بھی مضبوط بنا لو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس پہ اتنی دولت خرچ کر رہے ہیں تعمیر پہ تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ موت کے تصور سے بالکل ہی، موت آپ کے ذہن سے نکل گئی ہے. تو میرے بھائی دولت سے بھی اتنی محبت کرے انسان جتنا دنیا میں رہنا ہے. اور عجیب بات یہ کہ رہنا تو 60-70 سال ہے، اس سے زیادہ تو یقین ہے، یقین ہے کہ نہیں رہنا، لیکن عجیب بات یہ کہ اس سے کم کا بھی کوئی یقین نہیں ہے کہ رہنا بھی ہے یا نہیں. ایک رات کا پتہ نہیں، ایک دن کا معلوم نہیں ہے. ایکسیڈنٹ دیکھیں کتنے لوگ مرتے ہیں، کتنے ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں، کتنے جوان آدمی لوگ ایسے ہیں جو کینسر سے ہمارے سامنے ان کی موت واقع ہوئی ہے، کتنے جوان ہیں موٹر سائیکل سے گرے اور بس نے سر کچل لیا مر گئے. آپ ہاسپٹل جا کے دیکھیں کسی بڑے اسپتال کتنی جوان میتیں آتی ہیں وہاں، یہ کار نے ٹکر مار دی، یہ ٹرک نے ٹکر مار دی، یہ جناب لڑائی میں حادثے میں، یہ بم پھٹا اس میں جناب یہ مر گیا، کتنے لوگ میتیں آتی ہیں. تو میرے بھائی جس زندگی میں ایک دن کا بھروسہ نہیں ہے اس میں نوٹوں سے دل لگانا، پیسے سے اتنا دل لگانا، تھوڑی محبت تو وہ تو ضروری بھی ہے، دولت سے تھوڑی بہت محبت وہ ہوتی ہے انسان، لیکن اتنی زیادہ محبت کہ یہ محبت اس بات کی دلیل ہو کہ اس کا مرنے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، تو یہ محبت اللہ کو پسند نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام اسلام نے دعا سکھائی ہے، وہ دعا میرا تو معمول ہے، میں اکثر مانگتا ہوں اس نیت سے کہ اللہ ہماری زندگی ایسی حالت کر دے، آپ ہی وہ دعا مانا چاہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے دعا، تو یقیناً بہت اہم چیز ہوگی جس کو اللہ کے نبی نے مانگنے کی ترغیب دی. فرمایا اللہم اغفر لنا، اب اصل میں تو جو مقصودی الفاظ ہیں وہ تھوڑے سے ہیں، لیکن وہ تھوڑے سے نقل کرنے کی خاطر میں وہ پوری دعا نقل کر دیتا ہوں جس میں جو الفاظ استعمال ہوئے، تاکہ وہ اس بہانے وہ دعا کا مقصد پوری سامنے آ جائے. نبی علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین ما خلفک. جو خواتین بیان سن رہی ہیں وہ خاص طور پہ یہ دعا کے الفاظ یاد ہیں. خواتین کا نام اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آج خواتین وظیفے بہت پڑتی ہیں، صبح فلاں وظیفہ، شام کو فلاں وظیفہ، کس نے بتایا میں کروں گی کام ہو جائے گا. تو جو وظائف اللہ کی نبی نے بتایا ہے ان کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے، وہ دل بنانے کے نسخے ہیں. تو دعا سکھائی ہے اللہم اغفر لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین ما خلفک، یا اللہ تو میرے دل میں اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ وہ خوف میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان دیوار بن جائے، رکاوٹ بن جائے. گناہ کرنے کا جب بھی دل کرے، دل تو کرتا ہے ہر انسان کا، یہ نہیں کہ گناہ کی خواہش ختم ہو جائے، گناہ کرنے کی طرف جب بھی قدم اٹھے دل کرے، تو تیرا خوف میرے اور اس گناہ کے درمیان دیوار کی طرح پائی ہو جائے. وہ دیکھو بچے کو پتا ہو کہ میرے ابا مجھے دیکھ رہے ہیں تو گناہ کا دل تو پھر بھی کرے گا، لیکن باپ کا خوف اس گناہ اور اس کے درمیان رکاوٹ بن جائے. اور ہمارے ساتھ دن رات کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے، کئی بھائی کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان کی حیا اور شرم کی وجہ سے بہت سے کام کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کرتا، حالانکہ وہ شرم بھی جاری ہوتی ہے، اس کے باوجود نہیں کرتا. بعض دفعہ آپ کے گھر مہمان آ جاتا ہے، آپ کا بالکل بھی احترام کا دل نہیں کرتا، بالکل دل نہیں کرتا، اس کو اچھا ہے جتنا بلکہ کنڈی بھی کھولی بیٹھا ہوتا ہے، آپ پھر بھی تھوڑا سا ٹھنڈا پانی، وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر نہیں پلایا تو کیا کہے گا کہ وکیل ہے، لوگوں میں باتیں بنائے گا کہ بے احترامی. اس خوف سے آپ ایسا کام کر گزرتے ہو جو کرنے کا آپ کا دل نہیں کرتا. اس کی بہت مثال شادیوں پہ لوگ اس کی پیسے کو خرچ کرتے ہیں، ڈائریکٹ تین دن دس دس لاکھ روپئے، بھائی اگر ولیمہ نہیں کیا، شادی ہال بک نہیں کیا، لوگ کیا کہیں گے، پتہ نہیں غریب ہیں پیسے نہیں ہیں. اس خوف سے دس دس لاکھ روپئے خرچ کر دیتے ہیں. خوف ایک ایسی چیز ہے جو مشکل سے مشکل کام کو کروا کے چھوڑتی ہے. اگر یہ خوف نہ ہو نا، لوگوں کا خوف نہ ہو، تو بہت سے ایسے کام جو ہم دن رات محنت مشقت کر کے کر رہے ہیں وہ نہ کریں. انسان کماتا ہے بیوی کے خوف کو، شادی ہو جاتی ہے کمانا ہی پڑتا ہے، تانے ملتے ہیں، غربت کے تانے اور سستی کے تانے، کاہلی کے تانے، کنجوسی کے تانے، پھر اولاد ہو جاتی ہے، انسان ڈرتا ہے بچے کیا کہیں گے، ابا بڑے ایسے گھر میں کماتے نہیں. کتنے لوگ ایسے بےچارے سستی، کنجوس اور کاہل، شادی ہوتی ہے تو خود بخود محنت کرنے، بیوی آ کے سیدھی کر دیتی، سیدھا کر دیتی، تانے دے دے کے مار دیتی. تو خوف، بیوی بہت سے ایسے کام کرتی ہے شوہر کے خوف کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اب شادی ہو گئی ہے، اب ایسا نہیں کہ جب جاؤ اب مان کر جا کے بیٹھ جاؤں، جب جاؤ بازار میں جا کے ہو، اب پوچھنا پڑے گا، نہیں پوچھا ناراض ہو جائے گا، جس میں میرا نقصان. دوستوں کے خوف سے بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں. کتنے لوگ ہیں دعوت کرتے ہیں، بھائی اگر نہیں دعوت کی کیا کریں گے، دوست کیا کنجوس ہے، کبھی چائے نہیں پلا، کام کرنے پڑتے ہیں بہت سارے. تو دنیا کے خوف سے بہت سے ایسے کام انسان کرتا ہے جن کاموں کو کرنے کا دل نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی نے ایک ایسی پیاری دعا دکھائی ہے کہ آپ اٹھا کے اللہ سے مانا کریں، اے اللہ ہمارے دل میں تو خوف ہے نہیں تیرا، ہم تو نالائق ہیں، گناہ کر کر کے اتنے دل کو ہم نے سیاہ کر دیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے تو پھر کچھ سے نہیں ڈرتے، ہم تو نااہل ہیں نالائق ہیں، مگر اے اللہ تو کریم ہے. اور کریم اسے کہتے ہیں جو نااہلوں کو بھی عطا کرتا ہے، ہم اس کے مستحق تو نہیں ہیں کہ تو ہمیں اپنا خوف دے دے، اللہ کا خوف تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن تو اپنے فضل سے ہمیں اپنا خوف دے دے.
اب دیکھو اگر اللہ کے نبی، یہ بھی نبوت کی دلیل ہے، اللہ کے نبی نے دعائیں بھی اعتراض سے سکھائی، ہم اور آپ دعا سکھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ اپنا بے پناہ خوف دے دے، یہ نہیں دعا سکھائی. اللہ کا خوف اتنا کافی ہے جس سے اللہ کی نافرمانی چھوٹ جائے، اس سے زیادہ خوف سے صحت کو نقصان کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کچھ حاصل ہو جائے، اللہ کا زیادہ خوف پیدا ہو گیا تو ہر وقت ڈرتا رہے گا، اللہ کے خوف سے کانپتا رہے گا. ہر وقت جو ہے نا آپ کو کسی بادشاہ کا ڈر ہو جائے، حکومت کا اتنا خوف جس سے حکومت کے قوانین پر آپ عمل کر لیں اتنا کافی، اس سے زیادہ خوف ہر وقت ڈرتے رہے بادشاہ سلامت مجھے بلا نہ لے کے دبئی میں لگا لے، کوئی خون نہ آ جائے، سیکٹر انچارج میرے گھر میں نہ پہنچ جائے، مجھے 90 پہ نہ بلا لے، ہر وقت ڈر رہے آدمی تو آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، کیا دبلا ہونا شروع ہو جائے گا، اور بیوی بچوں کے حقوق بھی صحیح طرح ادا نہیں کرے گا، نہ تجارت کے کسی کام کا رہے گا، جو آئے گا صدقہ فرا سے بچے گا، سارا بھائی اللہ تعالیٰ کو مجھے آخر سے بچا لے، یہ سارا مال لے لیں، نہ بیوی کے حقوق ادا کرے گا، نہ بچوں کے حقوق ادا کرے گا، نہ ماں باپ کے حقوق ادا کرے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ بہت زیادہ خوف بھی نہیں چاہیے. دیکھو ہم کیسے مطلب ہی ہیں، انسان کا مطلب یہ ہے نا وہ تو جنت میں جانا چاہتا ہے، یا اللہ بس اتنا دے دے کہ جو خوف تیرے اور میری نافرمانی کے درمیان دیوار بن جائے، تاکہ میں گناہ کر کے اپنی جان سے ظلم نہ کر بیٹھوں، اس میں میرا نقصان ہے، اور اس سے زیادہ خوف میں بھی میرا نقصان ہے، اس سے کم خوف وہ بھی نقصان دے، اس سے زیادہ خوف وہ بھی نقصان دے، بس اتنا اعتدال والا خوف چاہیے کہ تیری نافرمانی کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جائے، بس یہ خوف چاہیے. فرمایا اللہم اغفر لنا من خشیتک، یا اللہ تو ہمیں اپنا اتنا خوف دے دے، ما تقول به بیننا وبین معصیتک، کہ تیری نافرمانی اور تیری ہمارے درمیان وہ خوف رکاوٹ بن جائے، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اور اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ دے دے کہ جس جذبے کی بنیاد پر ہم تیری جنت کو حاصل کر سکیں، جنت میں پہنچ جائیں، اس سے زیادہ اطاعت کا جذبہ بھی نہیں چاہیے، صوفی بن جائے گا صبح سے لے کے شام تک اللہ اللہ میں لگا رہے گا، کسی کام کا نہیں ہے، جنت کی لالچ اتنی پیدا ہو گئی، بعد میں بولتے ہیں جانک فوڈ کے پانی بن جاتے ہیں، مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے. اسے بتایا تھا نا ایک گدا تھا، وہ ایک قاری صاحب ایک بچے کی کھدائی لگا رہے تھے، بولے تھے کم بات تو گدا تھا، میں نے تجھے انسان بنایا، ایک دیہاتی بےچارا کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا یار یہ بھیڑ پالی گدے کو انسان بنا دیتے، دیہاتی کو کیا پتا یہ گدے سے بڑا نالائک تھا. تو دیہاتی قاری صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا قاری صاحب کیا واقعی یہ گدا تھا، آپ نے اس کو انسان بنایا، واقعی یہ جو گدا دھوم والا گدا ہوتا ہے، بھول قاری صاحب نے کہا کہ بیوقوف آئے اس کا کھیل وغیرہ، قاری صاحب نے کہا ہاں یہ گدا تھا، اس سے پوچھا میں نے اس کو انسان بنایا، کہتا قاری صاحب میرے پاس یہ گدا ہے، اگر آپ اس کو بھی انسان بنا دیں کتنا اچھا ہو جائے گا. تو قاری صاحب نے کہا لے آؤ، یہ آپ کے بیٹو جی ٹوٹ والے گدے کو لے آیا اس کے پاس. قاری صاحب نے کہا دیکھو بھائی، قاری صاحب بیچارے کہاں ہیں اس کو انسان بناتے، انہوں نے کہا اس سے تماشا کرو، کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ دیکھو اس کو انسان کا مسالہ لگانا پڑے گا، بہاری کباب میں کچھ دیر مسالہ لگا کے رکھنا پڑتا ہے نا، جب وہ بہاری کباب کی شکل بن جاتی ہے، تو کچھ وقت اس کو مسالہ لگانا پڑے گا انسان کا، اس میں 3-4 دن لگیں گے. تو 3-4 دن کے بعد وہ دیہاتی 3-4 دن کے بعد آیا تو قاری صاحب بیچارے پریشان، کہاں سے لے اس کو انسان، کہنے لگے بات اصل میں یہ کہ اس سے مسالہ پورا زیادہ لگ گیا، تو وہ نارمل انسان کے بجائے ضرورت سے زیادہ سے اچھا انسان بن گیا، اور عام انسانوں کے بجائے وہ تھوڑا اونچے لیول کا انسان، یہ جون پور کا جج اور قاضی بن گیا سپریم کورٹ کا. اب تم جون پور چلے جاؤ سفر کر کے، وہاں کا جو جج اور قاضی ہے نا وہ اصل میں تمہارا گدا ہی ہے، اس کو میں نے مسالہ غلطی سے زیادہ لگا دیا، وہ بن گیا. تو یہ دیہاتی وہاں پہنچا تو وہ جون پور کے قاضی صاحب عدالت میں بیٹھے تھے، مقدمات کی سماعت فرما رہے تھے، تو یہ دروازے سے کھڑے ہو کے جو ہے نا پہلے تو بھش بھش ایسے سے بلاتا ہے، وہ جج نے دیکھا یہ چیز نسلی ہو رہا ہے، جج نے سمجھا نہیں کہ پتہ نہیں کوئی بیوقوف کا آدمی آ گیا، تو پھر یہ کہتا ہر ہر بھش ایسے کر کے ٹھیکا پھر بھی نہیں آ رہا، وہ کہیں سے گھاس لے کر آیا، تو جج صاحب نا دور سے ایسے گھاس ہی کھا رہا ہے اور ہر ہر بھش بھش کر رہا ہے. جج صاحب نے اس کو بلا لیا، کیا بدمانی ہے، کیا بدمانی ہے؟ کہتا ہے جج صاحب قریب سے بات کرو،
وہ تو تم میرے گدے ہی نا, وہ تو ذرا مسالہ زیادہ لگ گیا تو جو تم کے قاضی بن گئے. اپنی اوقات, اپنی جو ہے نا اوقات کو یاد رکھو, ماضی کو یاد رکھو, زیادہ تکبر کرنے کی کوشش نہ کرو. تو ہمارے یہاں فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کو دینداری کا مسالہ تھوڑا سا, علماء کے بیانات میں بیٹھتے ہیں نا تو مسالہ چلتا ہے دینداری, تو بعض لوگوں کو زیادہ لگ جاتا ہے, تو دنیا کے بیچارے کسی کام کے لیے. تو اسی طرح اللہ کے نبی نے دعا سکھائی, اللہ اپنی اتنی اطاعت کا جذبہ, اتنی عبادت کا جذبہ کہ جس جذبے کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق بن جائیں, اتنی عبادت اور اتنی اطاعت زیادہ ہوگی تو نتیجہ وہاں بھی ایک سوائے اپنی صحت کو نقصان, جنت تو پھر بھی ملے گی اور حقوق و لباس میں کوتاہی ہونا شروع ہو جائے گی, جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان. بات تو بھی بن جاتے ہیں دنیا کے کسی کام کے لیے رہتے, نماز پڑھ رہے ہیں نہ دکان میں ابا کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہمارے محلے میں لڑکا بہت ضرور سے زیادہ نیک بن گیا, اب اتنا نیک بن گیا اس کے ابا پریشان کہہ رہے ہیں نہ کاروبار کے کسی کام کے, کھانے کے لیے آ جاتا ہے گھر میں دکان سے نہیں بیٹھتا. تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ دنیا تو سب یہیں کی یہیں رہ جائے گی, یہ دنیا کوئی اپنے ساتھ پوری دکان اپنے ساتھ پوری ملے میں جائے گا, اللہ اللہ کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن پھر کھانے کے لیے ابا کے سے روٹی نہ مانگا کرو, صحیح بات سمجھ میں. کھانے کے لیے تو ابا کے پاس گھر پہنچ جاتے ہو, سونے کے لیے تو ابا کا گھر استعمال کر رہے ہو, لیکن ابا جن پیسوں سے روٹی کھلا رہا ہے, جن پیسوں سے اس نے گھر بنایا ہے, اس پیسوں میں تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ جائز نہیں ہے. جب ابا نے کھلایا تو پھر ابا کے ساتھ تھوڑا تعاون شروع کرو, دکان پہ تو بیٹھا کرو. تو اللہ کے نبی نے دعا سکھائی, وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ, اے اللہ اتنی اطاعت کا جذبہ پیدا کر دے کہ ہم تیری جنت کے مستحق بن جائیں, اور وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, اور یا اللہ اپنی ذات پر اتنا یقین عطا کر دے, اتنا توکل عطا کر دے, اور آخرت کی نعمتوں کا اور آخرت کے عذاب کا کتنا یقین عطا کر دے کہ دنیا کی مصیبتیں ہمیں ہلکی لگنے لگیں. دیکھو بے دین آدمی دنیا کی درست ٹینشن سے پاگل ہو جاتا ہے, دیندار کہتا ہے کوئی بات نہیں بھائی, یہ مصیبت آ رہی ہے ختم ہونے والی, اور اللہ مسبب الاسباب ہے, وہ جب چاہے گا اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دے گا, کیونکہ وہ اسباب کا محتاج نہیں. کافر جب دیکھتا ہے کہ سبب نہیں ہے مصیبت سے نکلنے کا, مایوس ہو جاتا ہے, خود خوشی کرتا ہے. مسلمان مایوس نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندھیرے میں مچھلی کے پیٹ میں ڈالنے کے بعد واپس نکالا ہے, تو جو اس طرح کر سکتا ہے وہ مجھے ان غم کے اندھیروں میں کیسے نہیں نکال سکتا. تو وہ امین الیقین ما تحمل به علینا مصائب الدنیا, یا اللہ ہمیں اپنی ذات سے اتنا یقین عطا کر دے کہ دنیا کی دو مصیبتیں مقدر ہیں, وہ مصیبتیں ہمیں ہلکی لگنے لگیں. ومتعنا باسمائنا وابصارنا وجميع قواتنا ابدا ما ابقيتنا, اور یا اللہ تو نے ہمیں کتنی قوتیں اور طاقتیں دی ہیں, آنکھ کی طاقت دی, بصارت, سننے کی طاقت دی, بولنے کی طاقت دی, چلنے کی طاقت دی, سوچنے کی طاقت دی, یہ ساری طاقتیں موت تک قائم ہو جائیں, مخلوط نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ کوئی وقت ایسا آئے کہ ان طاقتوں میں سے کوئی طاقت ہم سے سلب ہو. اور آپ بتاؤ یہ اللہ کی دینی طاقتیں یہ اتنی قیمتی ہیں کہ ایک نعمت بھی اگر چھن جائے, کانوں کی سماعت چھن جائے, زبان میں چکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے, آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے, ایک نعمت بھی اگر ختم ہو جائے نا تو انسان کی زندگی بے نور ہو جاتی ہے. ایک بہت بڑا تاجر تھا عرب پتی, سمندر میں اس کے بحری جہاز چلا کرتے تھے, تو آپ بتائیں جو سمندری جہازوں کا مالک وہ کتنی زیادہ ہوئی, اس کو یہ بیماری ہو گئی تھی کہ وہ اپنی پلکیں خود نہیں جھپک سکتا تھا, اگر اس کی آنکھیں کھلی ہوتی تو کھلی رہتی تھی, تو آنکھوں میں ایسی خشکی پیدا ہونے لگتی ہے اگر آپ ہر آہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پلکوں کو جھپکتے ہیں, اگر ہماری پلکیں نہ جھپکے تو اتنی سخت مصیبت سے ہم مبتلا ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد کہ دل کرے گا کہ کوئی ہو جو ہماری آنکھوں کو آ کے بند کر دے, اس کو یہ بیماری ہو گئی کہ وہ اپنی طرف کو جھپک نہیں سکتا تھا. یہ جو آسابی لگے ہوتی ہیں یہاں پہ پلکوں کو جھپکنے والی, جو اللہ نے سپرنگ لگائے ہوئے ہوتے ہیں, یہ سپرنگ خراب ہو گئے تھے, وہ پھر کیا کرتا تھا جب آنکھیں کھلی کھلی تھک جاتی تھی, اچھا اپنی پلکوں کو دھاگے سے باندھا پڑتا اوپر, کیونکہ وہ چھوڑتا تھا تو نیچے گر جاتی تھی, گرتی تھی تو اٹھا نہیں سکتا تھا. تو اب یہ کتنی معمولی سی بظاہر بیماری, لیکن ڈاکٹروں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں.
تو اب وہ کیا کرتا تھا، آگے سے یا ٹیپ سے اپنی پلکیں اوپر چپکا کے رکھتا ہے، جب چپکا کے رکھو تو پلک جھپکنے کی طاقت نہیں، اب ٹیپ کھولو اور گراؤ اس کو پھر اوپر اٹھاؤ، یہ تو ہر تین چار سیکنڈ کے بعد ہم پلک جھپکتے ہیں، لازمی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، دن میں لاکھوں ہزاروں مرتبہ ہم پلک کو جھپک چکے ہوتے ہیں۔ اب جب وہ پلکیں کھلی رہتی، آنکھیں خشک ہونے لگتی، تو وہ پانی کا گلاس ہر وقت اپنے پاس رکھتا اور ٹیشو پیپر اس پانی میں ڈال کے اپنی آنکھوں پہ لگاتا جائے تاکہ خشکی نہ ہو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی مجھے یہ طاقت میری واپس لا دے کہ میں پلکیں چھپا دیا کروں تو میں اپنے سارے دہلی جہاز اور ساری جائیداد مجھے دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے غربت سے میں راضی ہوں، ایک ٹکا میں بھی دیکھ لینا ہوں، لیکن مجھے یہ نعمت واپس مل جائے۔ میرے بھائی یہ اتنی بڑی بڑی کروڑوں خربوں کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اور اندھا ہو جانا یہ تو پلک چھپکنے کی، نابینا سے کہو کہ بھائی تجھے کیا چاہیے، وہ کہہ دے میری ساری دولت دے دو، جیسے دنیا دیکھتی ہے میں بھی ایسے دیکھنے والا ہوں۔ تو کتنی عظیم نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نبی نے دعا سکھائی کہ اللہ سے دعا مانگا کرو، وہ مسیحنا بھی اسماعینا، اے اللہ ہمیں ہماری سماعت سے فائدہ پہنچاتا رہے، وہ ابصارنا ہمیں ہماری نگاہوں سے فائدہ پہنچاتا رہے، وہ جمیع قواتنا اور جتنی طاقتیں تم نے ہمارے بدن میں دی ہیں، ساری نعمتیں برقرار رہے، اب ادم نہ اب ادائی کرا، جب تک ہم زندہ ہیں یہ نعمتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، معذور نہ ہو۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں ہم ان نعمتوں سے دنیا نہیں چاہتے، ہمیں پتا ہے یہ مرنے کے بعد آخرت کی زندگی بھی شروع ہوگی، تو یا اللہ بجان ہنوانے کو ملنا ان نعمتوں کا ہم سے ایسا استعمال کروا لیں کہ آخرت میں یہ نعمتیں ہمارے کام آئیں۔ کیسی زبردست دعا، دنیا کی مزے بھی اور آخرت کے مزے بھی۔ دیکھو دیکھنے کی طاقت ہماری آنکھوں میں ہے یا نہیں، اگر ہم نظر کی حفاظت کریں گے تو جو بینا ہوتا ہے، بینا دیکھنے والا، اس کو نظر کی حفاظت کا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ نظر کی حفاظت کرے گا تو قیامت میں اعمال میں اس کے نیکیوں کا پلڑا بوجھل ہو جائے گا، اگر اس کی نگاہ ہی نہ ہوتی تو نظر بد نظری سے بچنے کا ثواب ملتا ہو۔ آنکھ والا یہ نعمت حاصل کر سکتا ہے، نابینا آخرت کی یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر سننے کی طاقت نہ ہوتی تو علماء کے بیانات سے مستفید ہو سکتے، قرآن کی تلاوت سننے کا ثواب ملتا، بہرا آخرت کی نعمتوں سے بھی بیچارہ محروم ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو علماء کی باتیں سن سن کے، کتنے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کی آیات سنی، اہل علم کی باتیں سنی، بزرگوں کی باتیں سنی، تو اللہ کی ایسی معرفت پیدا ہوئی، معرفت کے ایسے انتہا پہ پہنچے، اللہ کا ایسا قرب ان کو عطا ہوا کہ جو بہرا آدمی اللہ سے اس قرب تک نہیں پہنچ سکتا، وہ تو سنتا نہیں اللہ کی آیات۔ تو یا اللہ ہمیں ان نعمتوں کا ایسا استعمال کروا دے کہ آخرت میں بھی یہ نعمتیں ہمارے کام آ جائیں۔ جوانی ہے، صحت ہے، طاقت ہے، یہ صحت اور طاقت اگر دین کے کاموں میں استعمال ہو جائے گی تو یہ جوانی سے دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ۔ وجعل حلوان صلی اللہ، اے اللہ یہ نعمتیں آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں، ان کے نشانات باقی رہیں گے۔ اور جو اصل کو الفاظ جو میں بتانا چاہ رہا تھا، تو مختصر یہ تو تبرکن میں نے پوری دعا نقل کر دی، تو چلو یہ اس بہانے پوری دعا نقل ہو جائے۔ وجعل حلوان صلی اللہ، وجعل ثأرنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا، یا اللہ جو ہم پر ظلم کرے تو اس سے انتقام لے، اس کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یہ جو آگے الفاظ ہیں جو اہم الفاظ میں بتانا چاہتا تھا، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یا اللہ اگر کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے اور ٹل نہیں سکتی، پھر ایک میں کہ مصیبت ٹلے بھی نہیں، تو یا اللہ اس مصیبت سے کم از کم ہمارے دین کو محسوس کر، دنیا میں نقصان کرنے کو، دین کا نقصان، اول تو یہ کو نہ دنیا کا نقصان نہ دین کا نقصان، کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن اگر مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو وہ مصیبت ہماری دنیا کی طرف پھیر دے، ہمارے دین سے اس سے آنچ ہٹائے۔ یہ دعا دنیا کی محبت جس کے دل میں ہونا، اس کے حلق سے یہ دعا نکلنا بڑا مشکل ہے، جیسے قاری صاحب بچے کے حلق سے حلوا نکال دیں، ہاں نکال دیں، یہ مشکل کام ہے۔ تو قاری صاحب بچے کو بتا رہے تھے، مجھے بولا ہاں ادھر کا بھاؤ کہ حلق سے نکالو، ہاں تو قاری لوگ جو ہے نا بچے سے حلق کیا اس کے گردوں پھیپڑوں سے نکالتے ہیں، ہاں نکال کے بعد۔ تو میرے بھائی جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے نا، دولت کی، پیسوں کی، وہ کبھی بھی یہ دعا دل سے نہیں کرے گا کہ اللہ نے کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے، دنیا کا بیڑا بڑا کیا تو اس کا دین سے بھی محسوس کرے گا۔ تو جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے، وہ کہے گا یا اللہ دین سے تو تمنا ہی ہوگی، یا اللہ دین کا بلے بیڑا بڑا ہو جائے،
بے دین بن جاؤں، دل کی حالت تبدیل ہو جائے، داڑھی لگوا لوں، بے نمازی بن جاؤں، لیکن دولت میرے ہاتھ چلا جائے، میرا بگلا میرے ہاتھ چلا دکھے، میری گاڑی میرے ہاتھ چلا جائے. اللہ کے نبی کو